مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله جی درود و سلام. پیج نمبر 4 فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 12 تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے مائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام غلام مصطفیٰ غوری اتاری ہے, میں دار المدینہ ملی 2 کیمپس میں پڑھتا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے دانہ غیوب, سیاح افلاق, فیض گنجینہ اور صاحب لولاک کے الفاظ ملتے ہیں, کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب ہیں؟ ان کا مطلب بھی بتا دیجئے, جزاک اللہ خیرا.
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب تو اتنے ہیں کہ الفاظ ختم ہو جائیں القاب ختم نہ ہوں. ہم ان کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعی حضور, تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اے رضا جس رب نے قرآن نازل کیا وہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے, تو تجھ سے کب ممکن ہے کہ تو تعریف کر سکے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی تعریف کا حق ادا کر سکے. تو یہ کہ دو چار القاب سے کوئی تعریف کا حق تو ادا ہونے سے رہا. خیر اب یہ القاب نہیں لکھتا میں, کیونکہ وہ عوام کی اردو بہت کمزور ہے اور ہم کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. جیسے آپ نے 2 کو 2 کہا, پہلے 2 کہتے تھے, بچے بھی 2 کہتے تھے. تو اب یہ کہ اس لیے وہ الفاظ آسان سے آسان لانے کی کوشش ہے. جیسا ابھی میں نے کہا فرمانے آخری نبی, اب فرمانے خاتم الانبیاء بھی ہے, فرمانے خاتم النبیین بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی کہا جا سکتا ہے, اور بھی بہت سارے القاب ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال کوشش ہوتی ہے کہ آسان الفاظ کہا جائے. سیاح افلاق یعنی آسمانوں کی سیر کرنے والے, صاحب لولاک اس حدیث کے جو یعنی مصداق صاحب لولاک, لولاک لما خلق ذو الافلاق, تو وہ حدیث کے اے محبوب میں تجھے پیدا نہ کرتا تو نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا نہ چاند ہوتے نہ سورج ہوتا, کچھ بھی پیدا نہ کرتا. تو یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے اور کسی بھی نبی کی فرشتے کی یہ شان نہیں بیان ہوئی. تو یوں آپ صاحب لولاک ہیں اور فیض گنجینہ, فیض گنجینہ گنجینہ خزانے کو بھی بولتے, بھر بھر کے فیض لٹانے والے, یوں مفہوم اس کا بن سکتا ہے فیض گنجینہ. اور دانا غیوب, غیوب یہ غائب کی جمع ہے, دانا مانے جاننے والا, یعنی علم غیب اللہ کی عطا سے علم غیب رکھنے والا. علم کے معنی تو ہوتا ہے جاننا ہے نا, تو علم غیب جاننے والا, اس کے وجہ یہ ہوگا علم غیب رکھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ خود اپنی مانگی ہوئی دعا پر آمین کہہ سکتے ہیں, اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
کیا ہے جی, سورہ فاتحہ بھی دعا ہے اور سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے تو آمین کہتے ہیں نا, تو بار بھی کہہ لیا اگر کوئی مشکل نہیں, بلکہ سورہ فاتحہ جب نماز میں پڑھتے ہیں جو کہ اس میں ذرا دعائیں ہیں اور ہم آمین کہتے ہیں ایسا ہی ہو, اور یہ سنت بھی ہے نماز میں کہنا, نماز کے علاوہ جو دعا مانگتے اس میں کہنے میں حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
نس میں جو انجیکشن لگاتے ہیں کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
نہیں ٹوٹتا.
بینک میں جو پیسے جمع ہوتے ہیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان پر بھی زکات ہوگی؟
جی ہاں بالکل ہوگی, جبکہ اس کے ملک ہے نا یہ بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمارے یہاں کمیونٹی میں ایسے کئی افراد جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں پر وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے دکھاتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کا بھی حق کھا جاتے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو ایک غریب افراد کا حق کھا جاتے ہیں؟
اب اس میں دوسرے کا حق مارنا حق تلف ہی تو نہیں ہوئی, کہ بندے کا حق تلف کیا, یہ حق تلف ہی نہیں کہلائے گی, لیکن یہ کرتے غلط ہیں. اگر جو یعنی جس کو شریعت نے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دی اور وہ بھیک لیتا ہے اپنے لیے, تو یہ انگارے جمع کرتا ہے اپنے لیے, آگ کے انگارے, اب وہ کم کرے یا زیادہ کرے تو یہ تو پھنس جائے گا مرنے کے بعد ایسا شخص, اور یہ پورا اس کی بھی مافیا ہے, یہ تو بالکل ایک پروفیشن ہے. بھکاری جو ہوتے پروفیشنل بھکاریوں کی تعداد یہ سب سے زیادہ سال میں رمضان میں دیکھے جاتے ہیں, اور ٹولیوں کی ٹولیاں بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں اور لوگ ان کو بےچارے دیے جا رہے ہوتے ہیں, زکات فطرے سب دے رہے ہیں. اب ہٹے کٹے تندرست لوگ ہوتے ہیں, ان کو بھی لوگ زکات اور فطرے دے رہے ہوتے ہیں, ان کو بےچاروں کو معلومات ہی نہیں ہے. شرعی طور پر سب کو معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ زکات کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی. جو پروفیشنل ہوتا ہے نا, یعنی کہ پیشہ ور بھکاری پروفیشنل بھکاری, اس کو تو ویسے بھیک دینا بھی جائز نہیں ہے, اس کو نہ دیا جائے تاکہ یہ کام دھندا کرے, ورنہ اور ایسوں کو جس کا پتہ ہے, اس کا پتہ ہے کہ پروفیشنل ہے, اس کو دینا گناہ ہے, ثواب نہیں ملے گا الٹا گناہ ملے گا, کہ اس وہ گناہ کر رہا ہے, اس کو گناہ پر آپ مدد کر رہے ہیں تاکہ وہ مطلب اب کام دھندا کرے نہیں, ہڈ حرام مطلب یہ مانگ مانگ کے یہ مطلب چلتا رہے, یہ گناہگار ہے. ایسوں کو مطلب توبہ کرنی چاہیے اور حلال حق حلال کما کر کھانا چاہیے.
حق کے تعلق سے ایسا بھی سمجھ میں شاید لگتا ہے کہ بعضوں کا اللہ کے میلے میں کھاتا پیتا آدمی ہوتا ہے اور وہ اپنے کھاتے پیتے ہونے کو ظاہر نہیں کر رہا ہوتا, لوگوں کو پتہ کھاتا پیتا میں, تو غریب بھی لوگ اللہ کے میں رہتے ہیں, تو بعض اوقات بعض غربا شاید اس طرح کا سوچ رکھتے ہو کہ یار یہ دیتا نہیں ہے, غریبوں کا حق ہے, یہ اس کی موج لگی ہوئی ہے اور یہ خود کھاتا پیتا ہے اور غریبوں کو نہیں دیتا, تو یہ غریبوں کا حق کھا رہا ہے. تو کیا اس طرح مطلب ہے کہ عام آدمی کسی کے بارے میں کہہ سکتا ہے یہ میرا حق کھا گیا ہے؟
یہ تو اچھی بات بھی نہیں ہے, بدگمانی بھی ہے. یہ کیا پتا وہ تم کو نہیں دیتا تو تم کو لگتا ہے ہم کو نہیں دیتا, کسی اور جگہ دے دیتا ہو تم کو بول کے دے کیا, ضروری تو نہیں ہے نا. تو کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, اور اگر کوئی اپنا مالدار ہونا شو نہیں کر رہا تو کوئی حرج نہیں ہے. اس دور میں تو واقعی چھپانے کی ضرورت ہے کہ مالدار کا پتا چلے گا کہ بہت مالدار ہے تو ڈاکو اٹھا جاتے ہیں, اغوا برائے تاوان کے کیس تو کون نہیں جانتا.
تو یہ بھی رہنمائی کرے, رشتہ داروں میں یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں سے ایک کا خاندان میں یا دو کو امیر ہوتے ہیں, باقی خاندان کے کئی لوگ غریب ہوتے ہیں, تو وہ یہی اس طرح کے آپس میں پھر الزام تراشیا ہوتی ہیں کہ یار ہمارا حق ہے اس کے پاس, ہم خاندان والے رشتہ دار ہیں, ہمارا حق ہی نہیں دے رہا, یہ ہمارا حق ہی نہیں دے رہا, یوں کر کے اس کی قیمتوں میں اور اس پر تہمتوں اور بہتانوں میں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے امیر ہونے کو یہ عیب لگا رہے ہوتے ہیں.
ایسا نہ کیا جائے, لیکن امیر کو بھی چاہیے کہ رشتہ داروں کا تو صلہ رحمی میں تو ایسا ہے کہ رشتہ دار کا اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو دے, جبکہ یہ دے سکتا ہے, اس کی خدمت کرے, مالی تعاون کرے ان سے, یہ ضروری ہے. تاہم یہ کہ غیبت ہے اور یہ تہمتوں کا بھی بہرحال وہ دور دھورا ہے, اس طرح اگر پھر آپ کے شر سے بچنے کے لیے اس نے دیا کہ یہ اس کا منہ بند کرو, دے کر جی برا بھلا بولے گا اور بدنام کرے گا, تو اب یہ کہ جو شر سے بچنے کے لیے دے گا وہ رشوت ہے آپ کے حق میں, تو آپ کیوں بولتے ہیں ایسا؟ اگر غریب ہے تو اس لیے تھوڑی کہ سب کو بولتے پھر, غریب تو مطلب صبر کرے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے, اس کے اپنے فضائل ہیں غربت کے فقر کے, اور یہ اظہار ہے کہ صابر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جماعت ہو رہی تھی, امام صاحب جماعت کروا رہے تھے تو سلام پھیرتے وقت مائک کی آواز بند ہو گئی, جس کی وجہ سے امام صاحب نے تو سلام پھیر لیا لیکن پیچھے کی پچھلی صفوں کے جو مقتدی تھے وہ سلام پھیرنے میں رہ گئے. تو جب امام صاحب نے دعا شروع کی تو اس کے بعد جو ہے نا ان کو پتا چلا اور پھر انہوں نے سلام پھیرا, تو اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی فرما دے کہ کس کی نماز رہ گئی, کس کی نماز ہو گئی. جزاک اللہ خیر.
جنہوں نے سلام پھیر دیا پروپر جو طریقہ کار ہے سلام کا, سلام پھیر دیا تو نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, نماز بھی ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سلام میں مائک بند ہوا سلام پھیرنے سے پہلے, تو آواز تو نہیں گئی, آواز نہیں گئی تھوڑی دیر کے بعد بغیر آواز کے بھی پھر جو مقتدی ہوگا تو نہ ہو گیا ہوگا سلام پھیر تو دے,
افراتفری ہے امام صاحب کی یا کمیٹی کی, امام پر نہیں آئے گی کمیٹی پہ جا جائے گی, کمیٹی کی خبر لی ہوگی لوگوں نے. اب وہ ایسی نادانی ہے, کمیٹی والے بےچارے وہ جان بوجھ کے تھوڑی مائک بند کرتے ہیں, ارے ہو جاتا ہے, مشین ہے, مشین بہت ہی انسان کی مشین جو اندر ایک ڈبیا تو ہے سینے کے اندر بند ہو جاتی ہے تو بندہ ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, اب کس کو برا بھلا کہیں گے آپ
بھائی. یہ تو جب امام صاحب رک رمضان المبارک میں, کیونکہ وتر جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور دعائے قنوت میں رکو میں چلے جائیں دعائے قنوت کے بجائے, اس کے بعد جو یہ بےچارے امام صاحب کے لیے مسائل ہوتے ہیں نا مساجد کے اندر. اچھا یہ کہیں ایک آدھ رکعت یعنی مغرب میں دو بجے سلام پھیر دیا تو پھر لگتا ہے یار امام صاحب کو بھوک لگی تھی, ان کو بولو کھانا وانا کھا کر نمازیں پڑھا ہوئے. یعنی امام کے لیے جو منہ کھلتا ہے نا اللہ کی پناہ, نہ کمیٹی امام کو بعض اوقات چھوڑتی ہے نہ عام مقتدی امام صاحب کو چھوڑتے ہیں, تو امام صاحب کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہوتا ہے, اس کے لحاظ سے بھی ایک عام مسلمان کو اپنے مسجد کے اس عاشق رسول امام کے لیے کیا طبیعت و سوچ رکھنی چاہیے.
ظاہر ہے کہ امام تو امام ہے اور یہ ایک بادشاہ ہے ہمارا, ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے, اس کے توسط سے اس کے وسیلے سے ہماری نمازیں پہنچ رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. چل جائے کہ ایک عام مسلمان کو بھی اس طرح اگر وہ بھول کرتا ہے تو برا بھلا کہنے کا کوئی جواز نہیں ہے, پھر امام امام ہے, جان بوجھ کر کیوں ایسا کرے گا, آپ نہیں بھولتے تو اس لیے وہ بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے. مؤذن اگر بھول میں کبھی افطار سے پہلے اذان ہو جائے تو اس کی شامت, اس کو روزہ لگا تھا کیا کیا بولتے ہیں بےچارا, ڈر کے مارے مطلب چھپ جاتا ہوگا مؤذن, لیکن کھینچ کے نکالتے ہوں گے اس کو, تو ایسا نہیں کرنا. یہ مؤذن ہو یا کوئی بھی مسلمان کیوں وقت سے پہلے روزہ افطار کروائے گا, یا کوئی مسلمان کیوں کسی کی نماز خراب کرے گا کہ امام دو پر سلام پھیرے گا, اس کو اپنی نماز کی بھی تو فکر ہوتی ہے نا, تو ایسا کبھی ہو جائے تو بالکل چپ چاپ آنکھیں لے کے دیکھتے رہیں کچھ بھی نہ کہیں. ہاں شرعی مسئلہ جو جانتا ہے وہ ضرور کہے کہ امام صاحب وہ آپ کی دو ہوئی تو وہ دوبارہ پڑھی جائے گی نماز, دو پر اگر نماز ختم کر دیے تو دوبارہ جماعت ہو جائے گی, کوئی مشکل نہیں ہے, ٹرین بھی تو لیٹ ہوتی ہے, فلائٹ لیٹ ہو جاتے ہیں, تو ہاں پہنچنا ہوتا ہے آدمی کو کہیں نہیں رہتا, بعض وقت فلائٹ ایسی مس ہوتی ہے کہ تھوڑا لیٹ پہنچتے ہیں تو وہ فلائٹ چھوڑ کے اڑ جاتی ہے, ہوائی جہاز اڑ جاتا ہے, کیا کریں گے کسے لڑائی کریں گے, وہاں تو کوئی کچھ نہیں بولتا. بہرحال یہ کہ زبان کو بند رکھنا چاہیے. قفل مدینہ
لگا رہے انشاءاللہ
لگا رہے کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے کہ جائز کام میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے کون سے نام کا ورد کرنا چاہیے؟
اسماء الحسنہ کے تحت یہ بات پڑی تھی کہ اللہ پاک کے مبارک نام یاد رکھنے جو فضیلت آئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک فائدہ یہ ذکر کیا تھا کہ جس طرح کی حاجت ہے اس طرح کا نام اللہ پاک کا پکار کے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی جائے گی تو اس سے وہ حاجتیں جلدی قبول ہوتی ہیں.
مثلا روزی میں برکت چاہیے تو رزاق، اس کا معنی ہے رزق دینے والا، روزی دینے والا، تو رزاق کا ورد کیا جائے، یا رزاق ہو، یا رزاق ہو، یا رزاق ہو، یا دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو عرض کرے یا خیر الرازقین کہ سب سے بہتر رزق دینے والے، یا رزاق میرے رزق کو کشادہ کر دے، میری روزی میں برکت دے دے. مزید یہ کہ یا مؤخر 100 بار ہر روز پڑھنے والے کے انشاءاللہ الکریم سب کام پورے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اگر شوہر غریب ہو لیکن ان کی بیوی کے پاس سونا ہو تو صدقہ فطر بیوی اپنا اور اپنے بچوں کا اور اپنے ہسبینڈ کا ادا کرے گی، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں.
یہ تو باپ اگر ہے نا وہ اس پر صدقہ فطر واجب ہو تو وہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر دے، اور اگر نابالغ بھی مالدار ہے تو پھر اس کے مال سے ادا کر سکتا ہے، اپنے مال سے بھی ادا کر سکتا ہے، جس طرح اس کو اختیار ہے. اور بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو صرف وہ اپنا فطرہ اس پر واجب ہے، بچوں یا بچوں کے ابو کا واجب نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پڑھی جائے گی اگر پڑھنا چاہیں تو، اس سال ثواب نابالغ کو بھی ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا تراویوں کی دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنا کیسا ہے؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرما دیجیے.
اس میں تو کوئی حرج نہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں. جی جی، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں. اللہم اجرنا من النار، یعنی اے اللہ ہمیں آگ سے نجات دے، یا نار سے مراد جہنم، کہ اللہ میں جہنم سے نجات دے، ایک طبقہ نار بھی ہے جہنم کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
قعدہ خیرہ میں مکمل تحیات پڑھنا فرض ہے یا اس کی مقدار بیٹھنا فرض ہے؟
اس کی مقدار بیٹھنا فرض ہے اور پڑھنا واجب ہے آخری قعدے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد عمر رضا ہے، میں بابو مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اسلامی بہنیں اپنے گھر میں جو بھی کھانا بناتی ہے ان میں پیاز کاٹتے کرتی ہے، مسالوں کی خوشبو ہوتی ہے، اور اسلامی بہنوں کی نام میں وہ خوشبو جاتی ہے اور ان کے گلے میں یہ خوشبو محسوس ہوتی ہے، تو کیا لوگ پوچھ جاتا ہے
کہ نہیں؟ جواب والوں کو پیاز وغیرہ کی جو خوشبو جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، عطر بھی لگاتے ہیں تو اس سے خوشبو جاتی ہے، سونگنے سے، عطر کو سونگنے سے بھی نہ، پیاز کی خوشبو جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مناظر منور اتاری رکن منڈی باولدین سے قبلہ امیر السنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اسلامی بہنیں کھڑی ہو کر کنگھی کریں یا عصر کے بعد بالوں میں کنگھی کریں، کرنے سے جو ہے تنگ دستی ہوتی ہے، یا عصر کے بعد جھاڑو لگانے سے تنگ دستی ہوتی ہے. برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر.
تنگ دستی کے اسباب میں اس طرح کا پڑھنا یاد نہیں پڑتا. جھاڑو البتہ رات کو دینے سے تنگ دستی آتی ہے، خصوصاً کپڑے سے جھاڑو نکالے تو تنگ دستی کے اسباب میں لکھا ہے، کنگھی کرنے کا تو یاد نہیں پڑتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کچھ لوگوں کو شاید یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ شادی اور اس طرح کی جو خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں یہ گانے باجے ناچ گانے جو اچھل کود یہ ہوتا ہے اس کے بغیر یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ان کا ایک حصہ ہے شادی کا منگنی کا، اس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کا یہ ذہن بنا ہوا ہے، اس پہ بڑوں کا بچوں کا خاص طور پر جب بڑوں کو یہ دیکھ رہے ہوتے تو بچوں کا ذہن بچپن میں بن جاتا ہے کہ شادی ہوگی تو یہ سب ہماری شادیوں میں ہونا چاہیے، تو انہیں آپ کس طرح سمجھائیں گے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے؟
نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے دونوں طرف سے، جو بھی اس کی ایک فارمیلٹی ہے شرعی طور پہ وہ ادا کرنے سے نکاح تو ہو گیا۔ اب اس میں یہ کہ مہر، مہر واجب ہے، یہ بھی ہو گیا۔ دولہا کے لیے ولیمہ سنت ہے، اس کی بھی صورت ہے کہ کب سنت ہے، تو یہ سنت ہو گئی۔ تو یہ سمجھو ان چیزوں کا نام ہے نکاح شادی۔ اب کچھ ایسی اضافی دعوتیں بعض ہوتی ہیں نا، جیسے دو دعوتیں تو کی، تیسری کو پھر وہ نمائشی کہا گیا، یہ مطلب خیر۔ لیکن اب یہ جو گانے باجے یا ناچ رنگ تو پتہ نہیں اور بہت ساری صورتیں بڑھا دی گئی ہیں، ویسے منگنی کی بھی گنجائش ہے، لیکن منگنی بھی اب جو ہوتی ہے نا یہ شریعت کے مطابق ذرا معاملہ کم ہے، اس میں بھی بہت سارے گناہ داخل ہو گئے۔ مہندی اگر سادگی سے لگانی تھی جو شریعت طور پہ کہ عورت کو مہندی لگا دے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس میں بھی جو مطلب جمع چوکڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، یوں مطلب بہت سارے گناہوں کا وہ مطلب یعنی کہ معجون مرکب بن گئی ہے شادی۔ ورنہ شادی مہنگی نہیں ہے، شادی بالکل سستی ہے، بہت سستی ہے۔ مہر بھی ادھار بھی تو گنجائش ہے نا، روکڑے تو نقد تو دینے ہی نہیں ہے نا، تو یوں شادی یوں سمجھو مفت ہے، تھوڑی سی رقم میں ممکن ہے۔ نے ولیمہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا ولیمہ کیا وہ ایک بکری پر مشتمل تھا، سب سے بڑا ولیمہ۔ اچھا باقی اور ولیمے اس سے بھی ان مانو کر مطلب وہ اس پوری ایک بکری کے نہیں تھے، عظمت میں ہر ولیمہ بڑا تھا، کائنات کے سارے ولیمے ایک طرف میرے محبوب کے شادی کے جو ولیمے تھے وہ سب سے بڑے، لیکن مالی ہے تمہارے سے عرض کر رہا تھا۔ خیر تو اب یہ کہ ہمارے یہاں کتنی ڈشیں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے اور کس طرح مطلب اس کو ضروری قرار دے دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اتنے اتنے لاکھ روپے کے کرائے کا حال ہوگا تو فلا ہوگا یہ ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا مطلب وہ شامل کر دیا، وہ گانے باجے، بعض لوگ تو یہ سمجھتے کہ خوشی کے ٹائم پہ سب چلتا ہے،
ڈھول ڈانڈیا رس اور یہ لڑکی اور خاندان یا باہر کی مرد اور عورتوں کا آپس میں ملنا، ان کا مطلب کہ اچھل کود کرنا، ناچ گانا کرنا، ٹیپ ریکارڈر پر میوزک کا بجنا، اب اس سے آگے بھی قوم نکل گئی ہے جو بتاتے ہیں یہ سب کچھ ہونا، تو یہ سب چیزوں کو گویا کہ ایک شادی کا اور خوشی کا ایک حصہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کے بغیر شادی ہو نہیں سکتی۔ اگر کوئی کہے کہ یار یہ نہیں کہ تو بولا میت تھوڑی ہوئی ہے بھائی، شادی ہو رہی ہے، تو اس طرح کے پھر جب تاثرات سامنے آتے ہیں تو میں کہا بھی ماشاء اللہ امید ہے کہ ایک تعداد اس ٹائم پر دیکھو سن رہی ہوگی، اللہ کرے کہ ہم سب کے گھروں میں اس یہ غلط نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے۔
ہے مطلب یہ زمانے سے یہ داخل ہو گئی ہیں اس طرح کی چیزیں۔ شرح الصدور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دردناک حکایت نقل کی ہے کہ قبرستان کے قریب کوئی آبادی تھی، وہاں کوئی شادی تھی، تو شادی میں وہی لہو و لعب یہی اچھل کود والا کوئی حساب کتاب تھا، تو اتنے میں غیب سے ایک آواز آئی قبرستان کی طرف سے، جس میں یعنی جس کا کچھ مضمون اس طرح کا تھا، وہ اشعار تھے وہ کہ ناپائیدار کھیل کود میں مشغول رہنے والوں، ان قریب تمہاری کھیل کود ختم ہو جائیں گے اور تمہیں دنیا سے رخصت ہونا ہوگا وغیرہ، کوئی عبرت ناک آوازیں آئی، اس سے ہر لوگ تو گھبرا گئے، اور دولہا اتنا گھبرایا کہ وہ دراصل ایک ہفتے کے بعد وہ دولہا مر گیا خوف زدہ ہو کر۔ تو یہ تو کیا ایک وارننگ، یہ کبھی کبھی دکھائی جاتی ہے, کبھی کبھی اسی اموات ہوئی ہیں. یہ غالباً لیاری کی طرف کا واقعہ ہے کہ ایک بار خوب دھوم دھڑکا ہوا شادی کی خوشی میں, ناچ گانے جو بھی تھا, دولہے میاں بھی شاید ناچ ناچ کے تھک گئے تھے, تو پھر یہ سو گئے. سو کر جب صبح ہوئی, ابھی صبح ان کی بارات جانی تھی, تو اٹھانے کے لیے کوئی آیا نماز کے لیے اٹھانے کا, تو اللہ کرے تصور ہو جائے ہمارے اندر بارات کے لیے اس کو اٹھانا, تو دروازے پہ دستک دی, دو تین بار دستک دی ہوگی تو وہ اندر سے دروازہ کھل نہیں رہا, تو ایسی بھی کیا گہری نیند ہے دلہے میاں کی کہ تھکن اترتی نہیں ہے, زور سے دروازے پیٹے ہوں گے, نہیں کھلا دروازہ. پھر وہ کھٹکا ہوا کہ مسئلہ کیا ہے, پھر بالآخر دروازہ توڑا تو دلہے میاں تھک 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 کے ہمیشہ کی نیند سو چکے تھے. کیسی موت, پتہ نہیں لیاری کا واقعہ یا کہیں کا مجھے کسی نے سنایا تھا. اس طرح کے اور بھی اکا دکا واقعات مجھے سنائے ہیں. ایک دولہے نے تو اپنی مطلب وہ ماں کو بولا, ناچ رنگ کی محفل ہو رہی تھی, ماں کو بولا کہ ماں آ تو بھی ناچ. ماں نے بولا میں بڑھاپے میں, پر نہیں ماں ناچنا پڑے گا, آج خوشی کا موقع ہے. ماں کو اس نے کھینچا رنگ میں اتار دیا, اور ماں بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر چلانے لگی, اور یہی دولہا پھر صبح مرا پایا گیا اپنے بستر پر, دولہا بننے سے پہلے ہی مر گیا. اور یہ واقعات میں کیا کہوں, غیر مسلموں کے نہیں سنا رہا, مسلمانوں میں خوشی خوشی کا موقع ہے. خوشی کے موقع ہو یا غمی کا موقع ہو, ہم اللہ پاک کے احکام کے پابند ہیں, ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں کرنی ہے, فرما برداری کرنی ہے. مسلمان کہیں بھی ہو, اس حال میں بھی ہو, وہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کے احکام کا پابند ہے, مکلف ہے, اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. دیکھیے یہ گانے بازی کی مذمت حدیثوں میں بہت ہے, چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ دو آوازوں پر دنیا آخرت میں لعنت ہے, نمبر ایک نعمت کے وقت باجا, یعنی یہی میوزک موسیقی باجا بجانا, نمبر دو مصیبت کے وقت چلانا. خوشی کے موقع پر ہی کہاں, ہر وقت بجاتے ہیں گانے, رات دن گانے بج ہی رہے ہوتے ہیں, میوزک چل رہا ہوتا ہے. یہ ساری مطلب یعنی کہ جتنے بھی گناہ بھرے چینل ہیں سب موسیقی کی دنیا چلا رہے ہوتے ہیں, اور سب جگہ تباہی مچی ہوئی ہے. اور مسلمان سکھی کون سا, اس وقت مغلوب ہے, کل تک غالب تھا, 313 تھے, اس نے ہزاروں کے یا ہزار کے پرخچے اڑا دیے میدان بدر میں, اور اب کیا ہے, اب غلامی کی زنجیر پڑی ہے, غلامی کا توک پڑا ہے, اور وہ شیطان جو ہے وہ جیسے رسی پڑی ہے گلے میں, وہ پکڑ کے نچاتا ہے بندر کی طرح. خوشی کا موقع ہے, ناچو ناچو خوب ناچو, یہ پتا چلے گا مرنے کے بعد کہ کیسے ناچا جاتا ہے, کیسے میوزک بجائی جاتی ہے. ابھی مولانا اچھا نہیں لگتا ہے, یہ ہماری خوشیوں سے خوش نہیں ہے, یہ تمہارے غموں سے خوش نہیں ہے, یہ تمہیں قبر میں غم زدہ رہنا نہیں, رہنے دینا پسند نہیں کرتا, اس لیے تمہیں سمجھاتا ہے کہ قبر کے غم سے بچنے کے لیے ابھی تھوڑا گناہوں پر غم کر کے توبہ کر کے اللہ پاک کو راضی کر لو, ورنہ پھر مت بولنا کہ کوئی سمجھانے والا نہیں ملا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام ظفر راشد ہے, میں دار المدینہ آیاتس میں پڑھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس نبی کا رتبہ سب سے بڑا ہے؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا رتبہ بڑا ہے, یہ پوچھا نا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا.
کیا روحیں ہر جمعرات کو اپنے گھر آتی؟
روایتیں تو ہیں کہ جمعرات کو آتی ہیں, شب براءت کو, عاشورے کو, اس طرح کی روایتیں. اب یہ تو ہے نہیں کہ ناغا کر کے آتی ہیں, جمعرات کو آتی ہیں, جمعرات کو آتی ہیں.
جمعرات کو کوئی گھر والوں کے لیے خاص بتیاں بتیاں جلا کے رکھیں, وہ روحیں آئیں گی؟
ان کو ہماری بتیوں سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کو عیسیٰ علیہ ثواب کا ان کا مطالبہ ہوتا ہے, ان کو ثواب پیش کیا جائے,
روح
عیسیٰ علیہ ثواب کیا جائے.
روح آئے گی تو اگربتی جلائیں, کو خوشبو ملے گی؟
خوشبو کا بھی کوئی تذکرہ تو نہیں کہ روح کو خوشبو سے فائدہ ہو, یہ کہ انسان کو خوشبو سے فرحت یعنی خوشی ہوتی ہے, مزہ آتا ہے, فرشتوں کا بھی ہے تذکرہ کہ فرشتوں کو بھی پسند ہے خوشبو, جنات کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے, پڑھا نہیں ہے.
تو یہ جمعرات کے جو روحیں گھر پر آنے کا ہو تو یہ ان کے لیے خوشبو اور اگربتی جلانا,
عیسیٰ علیہ السلام جمعرات کو جلائی جاتی ہیں اگربتیاں, لیکن اس کا تعلق روح کے آنے نہ آنے سے نہیں ہے. جلا بس وہ جو بھی ان کا تصور ہو, اگر یہ تصور کہ روحیں آتی ہیں اس لیے جلاؤ تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے.
امی کا انتقال ہو گیا تھا اور آج جیسے کہ یہ ہے کہ جمعرات امی کی روح آئے گی, امی یہ کھانا زیادہ اچھا کھاتی تھی, زیادہ پسند دیتا تھا, تو آج ہم یہ کھانا کھائیں گے.
نہیں, یہ کھانا پکائیں اور عیسیٰ علیہ السلام کریں تو اچھا ہے.
تو اچھا
کھائیں تو بھی جائز ہے, لیکن امی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ عمدہ عمدہ کھائیں تو اس سے اس کو امی کو کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ اس کی خوشی ہے اس میں.
یعنی وہ روحوں کے تعلق سے جو گھر پہ آتی ہے یہ ہمارے تصورات ہونے چاہیے.
یہ یہ روایت ہے باقاعدہ اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سر تاریخ کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں جانا جائز نہیں ہے, لیکن روزوں کے سبب بھی منہ میں ایک قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے, تو کیا اس صورت میں مسجد جانا جائز ہے یا پھر پہلے منہ کو صاف کرنا ہوگا؟
بو اور بدبو میں فرق ہے. تو روزے دار کی منہ کی بو تو اللہ پاک کو پسند ہے, تو اگر وہ روزے دار کی بو ہے جو معدہ خالی ہو اور اس سے جو بو نکلتی ہے تو وہ ناگوار نہیں ہوتی, لیکن بدبو جو کھانا کھانے کے بعد منہ صاف نہیں کرتے ان کے منہ سے جو بدبو آتی ہے, دانت صاف نہیں کرتے, دانت تو ہمیں بھرے ہوئے ہوتے ہیں کچرے, صاف نہیں کرتے تو یہ بدبو آتی ہے, تو یہ تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو بھی تکلیف دے, فرشتوں کے لیے بھی تکلیف دے. اور بعض اوقات یہ کہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے اس سے بھی بدبو آتی ہے, یہ بھی خطرناک ہوتی ہے, اس کا تو پیٹ کا بھی علاج کرنا پڑے گا. جو زیادہ کھاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں, سڑتا رہتا ہے, ہاضمہ خراب ہوتا ہے, تو پھر وہ منہ سے پیٹ سے بدبو نکلتی ہے اس کے, وہ بھی بہت ناگوار ہوتی ہے. دونوں صورتیں, بدبو کوئی سی بھی بدبو ہو تو وہ مسجد میں نہیں لانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟
تو شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں.
اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمہ بنانا ضروری ہے؟
جی نہیں. خیمہ سمجھیں گے, خیمہ تو عوام بولتے نہیں, کیمپ یا جو بھی پردے ڈالتے ہیں احتکاب میں, جو پردے ڈالے جاتے ہیں سفید سفید, تو وہ ضروری نہیں ہے.
وہ تکیفین جو ہوتے ہیں یہ فیس واش اور کریم وغیرہ جو ہوتی ہے فریشنیس کے لیے, وہ استعمال کر سکتے ہیں؟
ہاں, تو اس میں کوئی حرج نہیں, آنکھوں میں نہ جائے, منہ کے اندر جا کر حلق تک نہ پہنچے اس کا ٹیسٹ.
کیا متقیف کو ایسی مسجد کا انتخاب کرنا ضروری ہے جس میں جمعہ بھی ہوتا ہو, یا بغیر جمعہ ہوئے ہوئی مسجد میں بھی احتکاب ہو جائے گا؟
ہو جاتا ہے, جمعہ جس میں نہ ہوتا ہو وہاں بھی اعتکاف ہو جائے گا, اور جمعے کی نماز کے لیے وہ جا بھی سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آج جمعے کا دن ہے, آج میں نے روزہ رکھا ہے, کیا جمعے کے دن روزہ رکھنا عام دنوں سے کہ روزے رکھنے کے ثواب سے زیادہ ہے جمعے کا روزہ؟
یہ مطلق ہے کہ جمعے کی ایک نیکی سے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے, اور گناہ کے لیے بھی ہے کہ ایک گناہ کا 70 ٹائم اس میں روزہ بھی ہو سکتا ہے. رمضان میں تو ویسے ثواب بڑھ جاتا ہے, مگر یہ کہ کسی نیکی کے لیے انتظار کرنا, جیسے کچھ کسی کو رقم دینی ہے یا تحفہ دینا ہے, عطیہ دینا ہے, کوئی نیکی کرنی ہے, تو اس طرح خرچ کرنا رائے خدا میں مال, اب جمعے کا انتظار کریں کہ جمعے کو 70 گناہ ثواب ملے گا, تو یہ مناسب نہیں ہے. یہ جس سے ذہن بنا کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے, سانس بعد میں دے, پہلے دے دے, دل بدلتے دیر نہیں لگتا, تو دل نہ بھی بدلے تب بھی اتنی دیر تک اس نے نیک کی تو روک رکھی نا, کہ رائے خدا میں دے دیتا تو وہ تو نیکی اسے مل چکی ہوتی, اور اللہ پاک تعداد دیکھتا نہیں ہے. اخلاص ہو بندے کا تو اخلاص جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے, تو رائے خدا میں دینے میں خاص کر تو بہت جلدی چاہیے. مال دے مادی دیتا ہے مال تو آہ کر کے دیتا ہے, لیتا ہے واہ کر کے لیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے کو یہ پوچھنا ہے کہ جسم میں درد کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو تو اس کا کوئی وظیفہ عنایت فرما دیجئے.
یا غنی, ریڑھ کی ہڈی, گھٹنوں, جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے, انشاءاللہ الکریم درد میں فائدہ ہوگا. یا مغنی, ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر ملنے سے انشاءاللہ سکون ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام فاطمہ تاریہ ہے, میں ممکن بات کر رہی ہوں. میرے پیار پیار باپا جان, جن بچوں کو ڈر لگتا ہے اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. جزاک خیرہ.
میرا نام ہے ردا فاطمہ, میں دار المدینہ میں پڑھتی ہوں. میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جب کتے سے ڈر لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ.
بچے کو ڈر لگتا ہو تو اس پر سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ قرآن کریم کی سب سے آخری صورتیں, یہ پڑھ کر دم کیا جائے. اور کتا جیسے گلی میں کھڑا ہے یا کتا حملہ کرتا ہے, خوف آتا ہے, تو ایسے موقع پر وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, یہ آیت کریمہ سورہ کاف میں, یہ پڑھ لی جائے, انشاءاللہ کتا حملہ نہیں کرے گا. لیکن اب وہ کتا بندھا ہوا ہو تب بھی ڈر لگتا ہے نا. بعض علاقے ایسے ہوتے پوش ایریا یا اچھے لوگوں کے علاقے, یہ کتے پالتے ہیں. ہاں اچھے لوگ کہلاتے ہیں معززین شخصیات, تو یہ کتے پالتے ہیں. اور جو غریب ہیں یہ بکریاں پالتے ہیں, بکریاں پالنا سنت ہے. خیر, حفاظت کے لیے کتا گھر سے باہر رکھا جا سکتا ہے, لیکن اب وہ اس وقت تو مطلب وہ گولی کتے کو بھی مار دیتے ہیں, لیکن کتا بھونکتا ہے تو وہ چیبڑ چور ہمارے یہاں بولتے ہیں, چھوٹے موٹے چور تو ڈر کے بھاگ جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پچھلے دنوں میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ناک کی جو ہڈی ہے یہ سجدے کے دوران لگنا واجب ہے, تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ناک کی ہڈی لگے, لیکن اس کے ساتھ ہی منہ جو ہے نا یہ صف کے اوپر لگتا ہے, پھر صف میں مٹی اور کچھ ذرات ہوتے ہیں وہ منہ کے اندر چلے جاتے ہیں جب بندہ سانس لیتا ہے سجدے کے دوران, تو اب کیا کریں؟ یہ کافی آزمائش ہے, اب روزہ بھی رکھا ہوتا ہے, تو یہ رہنمائی فرما دیں.
آپ کا جذبہ مرحبا. ناک کی ہڈی لگانے سے مراد یہ, تو کوئی بھی نماز ہے یا کوئی بھی, اس میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اس میں اپنے آپ کو تکلیف میں بندہ ڈالے. ہم جب ناک پروپر رکھیں گے نا, ناک کی نوک کو تھوڑا دبائیں گے, ہڈی لگ جائے گی. اب ایسی ہڈی نہیں لگانی کہ ہڈی ٹوٹ جائے. اس میں منہ لگے گا نہیں, اسے اگر صرف ہڈی لگائیں گے نا تو منہ نہیں لگے گا. تو ناک کی دیواریں اب سب ملانی نہیں ہے نا, ہڈی لگانی ہے. یہ بعض لوگ تو یہاں کی لگاتے ہیں, یہاں بےچارے زخمی ہو جاتے ہیں, نشان پڑ جاتے ہیں, یہ بھی نہیں ہے. یہ اس کو دبائیں گے نا تو یہ آٹومیٹک, جب یہ ہڈی آ گئی نا یہ لگ گئی, جب عادت ہو جائے گی تو تکلیف بھی نہیں ہوگی. ذرا پیشانی زمین کی سختی محسوس ہو, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پیشانی کو چھیل کے زخمی کر دے اتنا دبائے. ہاں کارپیٹ موٹا موٹا ہے, کارپیٹ ہوتے بھی نیچے فوم بچھاتے ہیں بعض جگہ, اب ایسا کارپیٹ ہے اس پہ نماز پڑھنی ہے, یا گدڑی ہے اس پہ نماز پڑھنی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اتنا دبائے پیشانی, اتنی دبائے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی, اس میں واقعی مشقت ہوتی ہے. تو یہ اس جگہ کا قصور ہے کہ نماز میں ایسی جگہ ہونی نہیں چاہیے, ایسی چیزیں بچھانی نہیں چاہیے کہ جس سے نماز میں خشوع اور خضوع ڈسٹرب ہو, توجہ بٹے اور زور لگے. ورنہ ہڈی میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے زور لگانے کا, ہڈی لگ جائے بس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت صاحب سوال یہ ہے کہ جو صلاۃ التسلیم پڑھتے ہیں یہ نوافل ہیں یا سنت ہیں؟
نفل ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ سے سوال ہے کہ روزے کی حالت میں مرد کو سر میں مہندی لگانا کیسا, اور یہ بھی ارشاد تم فرما دیجئے مہندی لگانا کیا ہے, سنت ہے کیا ہے؟
سر میں مہندی لگانا روزے میں جائز ہے. اب مہندی لگانے میں تفصیل یہ کہ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال تو گنتی کے داڑھی مبارک میں سفید ہوئے تھے, آخر تک 19 کا مجھے یاد پڑ رہا ہے, اب 20 سے کم. یعنی جس صحابی نے جتنے دیکھے اتنے روایت کیے, یوں سمجھ لیں کہ پہلے کم تھے پھر کچھ مزید سفید ہوئے اس طرح, لیکن 20 سے آگے نہیں بڑھے. وہ اس لیے وہ مہندی لگانے کی اس طرح کالے بالوں میں مہندی نہیں لگائی جاتی, تو غالباً مہندی تو نہیں لگانا ثابت. البتہ ورس نامی ایک گھاس آتی ہے یمن میں, اس کا کوئی عرق یا کوئی اس طرح کی چیز یا اس کا تیل لگانے سے وہ بال مبارک جو تھے وہ کچھ پیلے ہوئے تھے, یہ کچھ یاد پڑتا ہے, پڑا تھا ہے نا, یہ ہوا تھا. کیونکہ مہندی لگانے کو, لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب موجود ہے بالوں کو رنگنے کی. اب مہندی سے رنگے یا کسی اور ذریعے سے, وہ لال یا پیلے اس طرح مطلب رنگ سکتے ہیں. اب کسی کے بال سفید کسی کو اچھے لگتے ہیں, تو اب اس کے لیے اس کو رنگنا یہ بہتر نہیں ہے. اور کسی کو جسے لال رنگ کر دیا تو اس کے بالکل جچتا ہے, اس کو اچھے لگتے ہیں, تب اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ مہندی لگائے. لیکن مہندی یہ وہ جو لال رنگ دے یا پیلا رنگ دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جو روزے ٹوٹ جاتے ہیں ان کی تعداد اگر معلوم نہ ہو سکے تو اب کیا کریں؟
خیال جمائے, ذن غالب کرے کہ کتنے اتنے ہوئے ہوں گے, زیادہ ہوں لیکن کم نہیں ہونی چاہیے, اس طرح خیال جمائے.
نیاز کی چیزوں کو لنگر کیوں کہتے ہیں؟
لنگر کو نیاز کیوں کہتے ہیں؟ یہ مختلف زبانوں کا ایک ایک چیز کے نام کئی ہوتے ہیں, آدمی, شخص, مرد, بندہ, انسان, کئی نام ہے نا ایک ہی فرد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوشل میڈیا پہ ایک یہ سوال آیا, کیا عشاء کے فرضوں سے پہلے وتر پڑھ سکتے ہیں؟
نہیں پڑھ سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو امام صاحب نے دعا مانگی ہے, تو دعا کے ساتھ آمین کہنا چاہیے, اپنی بھی دعائیں ساتھ مانگ سکتے ہیں؟
جی ہاں, آمین کہنا اچھا ہے, یعنی یہ دعا کی ایک تائید ہے کہ آمین کے مطلب ہے ایسا ہی ہو. تو یوں مطلب امام صاحب نے دعا کی تو آپ نے بھی کہا ایسا ہی ہو, تو دعا میں آپ شریک ہوئے. اور اگر امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں, اگر کسی نے اپنی دعا مانگی ساتھ میں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد عدنان اتاری ملیر کراچی سے. میں امیر اہل سنت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ لوہے محفوظ کیا ہے اور یہ کس مقام یا کس جگہ واقع ہے؟ یہ
لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں, اسے لوہے محفوظ, ام الکتاب اور کتاب مکنون بھی کہا جاتا ہے. شیاطین کی دسترس یعنی پہنچ اور کمی بیشی سے پاک ہونے کی وجہ سے اسے لوہے محفوظ یعنی محفوظ تختی کا نام دیا گیا ہے. عقیدہ, لوہے محفوظ اور قلم پر ایمان رکھنا واجب و ضروری ہے. لوہے محفوظ کہاں اور کتنی بڑی ہے؟ لوہے محفوظ عرش کے دائیں یعنی سیدھی جانب ہے, رائٹ سائڈ پر ہے عرش کے, تفسیر قرطبی کے حوالے سے یہ بیان ہوا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اللہ پاک نے لوہے محفوظ کو پیدا فرمایا, اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت یعنی فاصلہ تھی. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ لوہے محفوظ کی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے, یعنی ایسٹ ویسٹ میں جتنا فاصلہ ہے اتنے فاصلے کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام شیبان رضا ہے، میں دار المدینہ ملیر کیمپس 2 میں پڑھتا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا مذاق میں اپنے دوست کا نام بگاڑ سکتے ہیں؟
کیا اپنے دوست کو چھوٹو موٹو اور اینگو کہہ سکتے ہیں؟
نام بگاڑنا تو منع ہے قرآن کریم میں، ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ناموں سے مت پکارو. اب جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو تو پیار سے ہمارے یہاں چھوٹو کہتے ہیں، یہ نام بگاڑنا نہیں ہے، ایک نیا نام رکھنا ہے. میں سمجھ سکا ہوں، چھوٹو میں دل آزاری نہیں ہوتی، چھوٹو کہیں گے تو دل آزاری کا چانس موجود ہے کسی کو، یعنی بھلے وہ اس کا وزن زیادہ ہے، بدن بھاری ہے، لیکن اس کو موٹا کہیں گے، موٹو کہیں گے تو دل تو دکھے گا. اسی طرح کسی کا قد بڑا ہے اس کو لمبو کہیں گے، دل دکھے گا. قد چھوٹا اس کو ٹھنگو یا ٹھنگو جی کہہ کر پکاریں گے تب بھی اس کو اس کا دل دکھے گا. اس لیے وہ موٹو، لمبو، ٹھنگو اس طرح کے القاب نہ دیے جائیں، یعنی اس طرح کے نام نہ رکھے جائیں. دوسرا، نام بگاڑنا، یہ تو جیسا نام، بعضوں کے نام اللہ پاک کے نام پر ہوتے ہیں، یہ اس کو بھی بگاڑ دیتے ہیں، تو مثال دینے کی ہمت نہیں ہے، اتنے بگاڑتے ہیں اس کو نام کو. ان نام کو بگاڑنا، جیسا نام جیسا بگاڑ، تو اس طرح مطلب یہ کہ قرآن کریم میں بہرحال وہ اس کی ممانعت ہے، نام بگاڑنے نہیں چاہیے جو نام ہے. بلکہ حدیث پاک میں ترغیب ہے کہ اچھے نام سے پکارو، کسی کو اچھے نام سے پکاریں گے نا اس کو زیادہ اچھا لگے گا. جیسے کسی کا نام یہ ہے کہ محمد نعیم، ہم اس کو نعیم کہیں گے برا نہیں لگے گا، لیکن محمد نعیم کہیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا. کسی نے حج کیا ہوا پتہ ہے، اب اس کو ہم جیسے نعیم نام ہے حاجی، حاجی نعیم کہیں گے بہت اچھا لگے گا، پتا ہے اس کو. حافظ ہے، ہم کو پتا ہے اس کا، اب حافظ نعیم کیا حال ہے آپ کا، اس کو اچھا لگے گا. اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے، یہ ترغیب بھی ہے حدیث پاک میں. ہمارے یہاں بگاڑ کے نام پکارتے ہیں، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوال یہ آیا ہے کہ گھر میں عورتیں افطار بناتی ہیں تو کیا انہیں روزہ افطار کروانے والوں کا جو ثواب ہے وہ ملے گا؟
اللہ بہتر جانے، وہ افطار کرنے میں تعاون کرتی ہیں، اپنے پیسوں سے تو نہیں کر رہی، جنرلی تو یہ ہوتا ہے کہ پیسے تو آدمی کے ہوتے ہیں، پھر نیت، اب مروت میں کروا رہے ہیں یا شر سے بچنے کے لیے کروا رہے ہیں، خدا جانے کیا نیت ہے. اچھی نیت ہے تو ضرور ثواب ملے گا، کہ اس کو پکانے کا اپنے طور پر خوش دلی سے پکائے گی تو ثواب تو ملے گا نا، کہ میں روزے داروں کی خدمت کروں گی، اب یہ بڑھ بڑھ کر کے اور سر دکھتا ہے اور کہاں پھنس گئے اور یہ کہہ کر تو ثواب آئے گا. چور کا دل خوش کروں گی، چور کی امی کا دل خوش کروں گی، نندوں کا دل خوش کروں گی، اگر یہ سارے خوش ہوتے ہیں آپ کے ان کاموں سے تو، اور آپ خوش کرتی ہیں، محل ہے نیت کا موقع تو اچھی اچھی نیتیں کر کے خوش دلی کے ساتھ، یہ ہمیشہ خیال رکھے، ثواب خوش دلی ہوگی جتنی ثواب ملے گا، اخلاص ہوگا ثواب زیادہ ملے گا. بے ساری سے کھوٹے من سے بڑھ بڑھ کرتے ہوئے بک بک کرتے ہوئے کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ کی صورت بھی بن جائے، کوئی ساتھ نہیں دیتا میرا، سب نے مجھ کو پھنسا دیا، سب سے ٹھانیاں بنی ہوئی ہیں، یوں برائیاں کریں گی تو پھر ظاہر گناہ کی بھی صورت ہے.
بڑے اچھے انداز سے بنایا اور اچھا بنایا اپنے طور پر، لیکن جب افطار پر بیٹھے تو پھر وہ کوڑے میں خرابی، تو پھر کباب میں خرابی، تو پھر چاول میں بھی خرابی، تو سالن میں بھی خرابی،
اور شربت خرابی،
شربت میں بھی صحیح میٹھا نہیں کیا تھا، یہ سب کچھ یہ سننے کے بعد تو پھر اب دل تو ٹوٹے گا اور پھر غصہ بھی آئے گا کہ اب اتنے ان کے سب کے لیے کرو، پھر باتیں بھی سنو.
امتحان میں پڑھو اور امتحان میں پاس ہو کر جنت کی اعلیٰ نعمتوں کے حقدار بنو. یہ بھی تو صورت ہے کہ یہ برا بھلا اگر بول رہے ہیں صبر کرے، اجر کمائے. ان اللہ مع الصابرین، یہ بشارت ہے اللہ پاک کی طرف سے قرآن کریم میں، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اگر آج کوئی پولیس والا کسی کے ساتھ جا رہا ہو نا، اس کے پاؤں زمین میں رٹ گئے. سنبھل کے بعد میرا پولیس سے دوستی ہے, اگر وہ پولیس کا افسر ہو تو وہ باپ کو بھی تڑی دے دے گا. تو ابو اب زیادہ نہیں ہے, لائن سے جو ہے نا اپنے سے اچھی بہت اچھی ترکیب ہے. تو ایک پولیس والا ہمارے ساتھ ہو جائے اور زمین پر پیر نہ پڑا, یہ بیچتا کیا یار, سمجھے, آپ کو بیچ کر کب کھا جائے پتا بھی نہیں چلے گا, آپ کو ڈکار بھی نہیں لے گا. اور جس کے ساتھ اللہ پاک وہ کہہ رہا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ جس کو اللہ کا ساتھ مل گیا, اب یار اس کمی کیا ہے, وہ بھجے نہ بولے الٹا سیدھا. آپ کا امتحان ہے, پاس ہونا ہے قفل مدینہ, فیل ہونا ہے بڑبڑانا, بک بک عبت برائی بدگمانی.
میں ان کو نہیں بولوں گا, ان کے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا, مطلب ساس کو کیا بولنا, نندو کو کیا بولنا, اور سب کو گھر والوں کو کیا بولنا. لیکن ابھی شوہر کے پاس تو پیٹ ہلکا کر سکتی ہوں نا, مطلب وہاں بھی نہ کچھ بھی کرے تو کیا کرے.
صبر کس کو بولتے ہیں,
اندر اندر پکاتی رہے,
اندر پکاتی رہے, باہر بھی پکے اندر بھی پکائے. بات یہ کی صبر کرے, اور جنہوں نے ایب لگایا غذاؤں کو ان کو بھی سوچنا چاہیے. کھانے پر عیب لگانا یہ سنت نہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ یہ کہ پسند آیا کھا لیا, خوبصورت الفاظ میں تناول فرما لیا کھا لیا, اور پسند نہ آیا ہاتھ روک لیا. کھانے کی برائی, کھانے کا عیب بیان نہ فرماتے. تو اس کے علاوہ یہ تھی کہ آپ دستے مبارک انہیں اپنا مبارک ہاتھ روک لیتے تھے, کھاتے نہیں تھے.
تو کیا آپ یہ مشورہ دیں گے, مثال کے طور پر کھانا جیسے اب افطار ہے, کھانا لگا ہوا ہے, اب کھایا, بعض اوقات واقعی اچھا ہوتا ہے, ٹیسٹی ہوتا ہے اور ایک لذت مل رہی ہوتی ہے, تو سب کے سامنے کیا کہہ دیں, نمبر ایک شکریہ ماشاء اللہ اچھا بنا ہے ٹیسٹی بنا ہے. اور دوسرا مشورہ یہ میں آپ سے لینا چاہوں گا کہ یہ اگر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کھانے میں کوئی کمی رہ گئی, نمک میں, مرچی میں, مسالے میں, پکنے میں, تو اس وقت سب کے بیچ میں دسترخوان پر بولنے کے بجائے پکانے والے کو کوئی الگ سے کوئی ایسی ترکیب ہو جائے کوئی پرچی کے ذریعے یا اس طرح, مطلب کہ ایک انداز ایسا اختیار کر لیا جائے کہ اس میں تھوڑا سا یہ تھا, ماشاء اللہ محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, دن رات ایک کر رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا یہ دیکھ لیجیے گا, تو یہ زیادہ بہتر ہے یا سب کے بیچ میں کہنا زیادہ بہتر ہے؟
دیکھو کھانے کی تعریف جو ہے نا یہ حرص کی علامت ہے. البتہ اب کسی کی دلجوئی مقصود ہے, یہ اب تو یہی ٹرینڈ ہے کہ یہ پکانے والی پکانے والا حاضر رہے
ویٹنگ میں.
اچھا پھر جو جس نے کھایا اس کی جیسی حیثیت, اگر کوئی بڑا آدمی ہے یا کوئی معزز مہمان ہے اس کا زیادہ انتظار رہے گا کہ یہ مسکرا کر کے دیکھے ہاں کیا بنا ہے,
آنا وصول ہو گیا,
پگار مل گیا تمہارے ہاتھ کا کھانا, تمہارے ہاتھ کی چائے بڑے عرصے پہلے پی تھی اور آج پی ہے, بس اب سنبھالنا مشکل ہے, پر لگ جائیں گے. اب یہاں سچی اس لیے وہ بولا سچ, ہو 100% سچ بولنا کی تعریف نہیں, سچ بولا یہ نیت ہے کہ اس کا دل خوش ہو. یہاں تو کیونکہ وہ ہرس کے لیے تو بول نہیں رہا, یہاں تو گنجائش لگتی ہے اس کا دل خوش کر دے کسی کا, لیکن ہم نام محرم کا دل خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی خیال رکھنا. دل خوش کرنا ہے اپنے بچوں کی امی کا دل خوش کرتے رہے جب کوئی سی چیز دیکھے, یا اپنی بہن ہے یا ماں ہے اس نے پکایا ان کا دل خوش کر دے کہ واہ امی آج تو کمال کر دیا آپ نے, مزہ آ گیا میرے پاس, امی بھی خوش ہو جائے گی, بہن نے پکایا تو بھی خوش ہو جائے گی, لیکن نہ محرم کی تعریف نہیں کرنی, آپ بھی کو نہیں چھیڑنا, آپ بھی تمہارے ہاتھ میں بھی کیا تاثیر ہے سب پکاتی ہو, تو یہ نہیں کرنے کا, وہ نہ محرم. انشاءاللہ اس طرح انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. عیب ہے اگر اس میں کوئی واقعی نمک مرچ کی کوئی ترکیب آؤٹ ہے, خرابی ہے, تو سب کے سامنے کہنا یہ تو دل دکھانے والی بات ہے پکانے والے کے, کہ جب مہمان آتے ہیں تو زیادہ پکتا ہے, اس میں بعضوں کا ناپ تول میں کمی ہو جاتا ہے, کمی بیشی ہو سکتی ہے, نمک زیادہ بھی آ سکتا ہے, مرچ زیادہ بھی پڑ سکتی ہے, کم بھی ہو سکتا ہے, پھر یہ کہ اس کے خوف بھی ہوتا ہے کہیں مسئلہ نہ ہو جائے تو پھر مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے بعض وقت خوف کی وجہ سے. اس لیے وہ سب کے سامنے تو کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے, محبت سے, شفقت سے, نرمی سے. اور اگر آپ ہیں مہمان اور روز روز آپ نے آنا نہیں ہے تو پھر جب کھا کے چلے جائیں لیکچر دینے سے. اگر گھر کا فرد ہے یا ایسا ہے کہ جو روز روز واسطہ ہے تو وہ مطلب سمجھا دے کہ یہ اس میں کریں تو بہتر ہے. نیکیوں میں, عبادتوں میں بھی ہمارے یہاں دل آزاریاں کی جاتی ہیں, کوئی سی بھی عبادت ہو, نمازوں میں بھی اگر غور کریں گے نا تو شاید دل آزاریوں کا پیار در پڑنا. ایک تو لمبی کرتا ہے, لمبی کرتی ہے, جلدی مدو خالی نہیں کرتی جگہ, اور یہ بیچ میں کھڑی ہوئی لے دل دکھانے والے انداز ہے نا. وضو کے لیے بیٹھتی ہے تو ہم یا 10 بار وضو کر لیتے, اس کا وضو پورا نہیں ہوتا, ٹانکی ساری خالی کر دیتی ہے. یہ سب گھریلو انداز گفتگو کے یہ ہوتے ہوں گے, تو یہ سب دل دکھانے والی باتیں. واقعی اگر وہ پانی زیادہ خرچ کرتا ہے تو اس کو محبت سے مسئلہ سمجھایا جا سکتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے. لیکن جو انداز میں نے عرض کیا نا وہ دل دکھانے والا ہے. صلو علی الحبیب.
کیا بیوہ عدت کے اندر نیا لباس پہن سکتی ہے؟
وہ کڑک بھڑک دھڑک والا نہ ہو, بھڑکیلا چمکیلا سادہ لباس ہو تو نیا پہننے میں رسنی. یعنی کہ یہ جو عدت میں ہے وہ زینت نہیں کر سکتی, ٹپ ٹاپ نہیں کر سکتی. صلو علی الحبیب.
ساتھی بتاری فرام ممبئی. جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, رائٹ تو رمضان میں جمائی کیوں آتی ہے اور وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
وہ شیطان جو ہے نا, سرکش شیاطین, یہ قید میں ہوتے ہیں. البتہ اپنا جو ساتھ میں جو شیطان ہوتا ہے, ہر ایک کے ساتھ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے, جس کو ہم ذات بولتے ہیں. وہ قید میں نہیں ہوتا, یہ گناہ کرواتا ہے. پھر نفس امارہ, یہ گناہ کرواتا ہے. وہ نفس امارہ ہے, وہی برا نفس جو ہے بری خواہشات پیدا کرتا ہے, نفس امارہ کہلاتا ہے, یہ بھی گناہ کرواتا ہے. یوں مطلب یہ کہ شیطان سے پیچھا رمضان شریف میں مکمل طور پہ نہیں چھوٹتا, اللہ پاک جس کو بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے, جو لوگ پوچھتے ہیں آپ نے روزہ رکھا ہے, اس کو کیا جواب دینا چاہیے؟ حالانکہ مسلمان ہیں, روزے فرض ہیں, پھر بھی اس طرح حیرت سے پوچھتے ہیں آپ نے روزہ رکھا ہے, اس طرح کہنا کیسا؟ جب گھر میں مہمان آ جائیں تو اس کو پانی اور کھانا وغیرہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے, میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجئے.
شاید اس لیے پوچھتے ہیں کہ اب چونکہ ایک تعداد ہے جو روزہ نہیں رکھتی, اس کا اس لیے روزہ رکھا ہو تو یہ بعض لوگ خوش ہوتے ہیں. خیر, پوچھنا نہیں چاہیے کہ اگر اس نے نہیں رکھا تو نہ تو اس نے کیا ہے, اب یہ اظہار بھی کر دے گا کہ ہاں نہیں رکھا, یہ بےچارہ مزید گناہ میں پھنسے گا. یہ پوچھنا بلا ضرورت پوچھا نہ جائے. رائے ہے کہ اگر مہمان مسافر ہیں, شرعاً انہیں روزہ بعد میں قضا کرنے کے, دیکھو معاف نہیں ہوتا مسافر کو روزہ, دیکھے وہ بعد میں رکھ سکتا ہے روزہ, قضا کر سکتا ہے. اور اگر سفر آسان ہے, روزہ آسانی سے ہو سکتا ہے, تو افضل یہی ہے, بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھ لے رمضان شریف. اور اب جو سفر ہیں یہ پہلے کی طرح اونٹ اور گھوڑوں کے نہیں ہے, اپنے گھر میں اے سی ہو یا نہ ہو, ہوائی جہاز میں ایئر کنڈیشن ماحول ہوتا ہے, روزے کا اتنا دشواری نہیں ہوگی. نہ وہ مطلب سفر بہت آسان ہو گیا پہلے کے مقابلے میں, تو روزہ رکھنا اتنا دشوار نہیں ہے, ہم رخصت اپنی جگہ پر موجود. اب اگر مہمان آپ کے واقعی مسافر ہیں تو ان کو کھلا پلا سکتے, کوئی حرج نہیں ہے اگر روزہ نہیں رکھا تو. اگر ویسے مسافر نہیں ہے, کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے, خامہ کا جو روزہ نہیں رکھتے ان میں سے ہی ہے, تب تو مطلب ان کو بالکل پانی کھانا کوئی بھی پیش نہ کیا جائے. برا لگے تو اپنے گھر جا کے بیٹھے, اللہ کا فرض جو ہے نے نہیں رکھا. اس کو تو مطلب یعنی کہ ظاہر ہے کہ اس نے بہت ایک غلط کام کیا ہوا ہے نا, اس کو مطلب اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. الہ فی الحال کر تھوڑا وہ سمجھدار ہوگا تو دے دینی کرے گا. اور عام طور پہ مہمان بولتے نہیں کہ ہم کو کھلاؤ, ہم لوگ کھلاتے, یہی ہوتا ہے عام طور پہ. بالکل مہمان نوازی کرنی چاہیے. روزہ فرسٹ. صلو علی الحبیب.
بغیر نیت کے کیا وضو ہو جائے گا؟
ہو جائے گا اگر ثواب نہیں ملے گا, اور وضو سے پہلے نیت سنت موقع ہے, کرنی چاہیے. جیسے وضو خانے پر بیٹھا اور ذہن میں یہ کہ میں وضو کر رہا ہوں, یہ نیت ہی ہے, اس کے لیے کوئی الفاظ شرط نہیں ہے, یہ ذہن میں ہے. نیت ہوئی.
جب بغیر بسم اللہ شریف پڑھے وضو ہو جائے گا؟
ہو جائے گا, لیکن اللہ کا نام لینا وضو سے پہلے سنت موقع ہے, تاکیدی سنت ہے. جس نے یہ سنت موقع اگر ادا نہیں کی پورا کیا, بار بار ایسا کرتا ہے پورا کر. کیوں مطلب یہ کہ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا یہ مستحب ہے, اس انداز میں اللہ کا نام لینا. ورنہ صرف اللہ کا نام لیا, مثلا اگر نام دیا تو یہ سنت موقع اس کی ادا ہوئی, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اگر مستحب ادا ہو. اور عام طور پہ بسم اللہ ہی پڑھی جاتی ہے.
اگر کوئی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے, صرف بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے, تو
بعض مواقع ایسے ہیں کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا سنت ہوتا ہے, اس لیے عادت بنانی چاہیے پوری, کیونکہ یہ اب اس کا چھان بھی بہت مشکل ہے کہ کہاں بسم اللہ کہیں گے, کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے بھی فائدہ ہے. البتہ جیسے کہ جانور ذبح کیا جاتا ہے, اس وقت اللہ پاک کی رحمان الرحیم کی صفت بیان کرنے کا محل موقع نہیں ہے. اس وقت ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر.
کیا وضو کے فرائض میں ترتیب قائم رکھے بغیر وضو ہو جائے گا؟
وضو تو ہو جائے گا, سنت ہے ترتیب. سنت چھوڑی اس نے, نہ چھوڑی جائے اور بالکل ترتیب وار ہی کیا جائے, تاہم اگر بے ترتیب ہوا, یہاں تک کہ اگر بندہ بارش میں کھڑا ہو گیا, اب تو یہاں ترتیب رہے گی بھی نہیں نا. بارش میں کھڑا ہو گیا اور اعضاء وضو پر پانی بہ گیا, سر پہ تو ظاہر سر پہ بھی بہے گا پانی, تو سر پہ تو بہانا ویسے بھی ضروری ہے نہیں, تری پہنچانا ہے. تو یہ کہ مسئلہ کا بھی فرض ادا ہو گیا ہے, یہ سارے اس کے دھل گئے اعضاء, اس کا وضو ہو گیا, لیکن وہ سنت موقع ہے کہ کلیاں کرے, ناک میں پانی چڑھے. یہ کہ تین بار کلی کر لے, تین بار ناک میں پانی نرم ہڈی تک چڑھا دے, وضو اس کا ہو گیا. غسل بھی ہو گیا, اگر غسل کے سارے شرائط پورے ہو گئے, اس طرح پانی بہا ہے بارش میں.
کیا اعضاء وضو کو تین مرتبہ دھونا سنت ہے؟
جی تسلیس.
مسجد کے فرش پر وضو کے پانی کے قطرے گرانا کیسا؟
ناجائز ہے, پورے تحریمی ناجائز ہو گنا.
وضو میں غرغرا نہ کیا نہ کیسا؟
غرغرا کرنا سنت ہے, لیکن روزے میں غرغرا نہ کیا جائے, روزے میں مکروہ ہے, یہ مبالغہ ہے. اور اگر خطرہ کہ پانی اتر جائے, اگر پانی حلق سے نیچے اتر گیا, روزہ بھی یاد ہے, تب تو روزہ ہی ٹوٹ گیا.
وضو کرتے وقت قبلے کی طرف کلی کرنا کیسا؟
قبلے کی طرف تھوکنا تو حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ہے, اور وضو میں کلی کرنے میں کوئی حرج نہیں قبلے کی طرف.
آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو نکلا, اس کا کیا حکم ہے؟
آنکھ بیمار ہے, وہ وجہ مرض آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے, یہ بہار شریعت میں فتح رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ ناپاک ہے, وضو بھی اس سے ٹوٹ جاتا ہے. یہ کہ کچا خون ہے, ایسا لیے پانی نہیں ہے. اس کو دیکھو یہ چکناٹ ہوتی ہے, اس میں گاڑاپن ہوتا ہے, یہ عام پانی کی طرح نہیں ہوتا.
نماز کے دوران قہقہ لگانے سے کیا نماز اور وضو پر کوئی فرق پڑتا ہے؟
نماز میں اگر بالغ نے قہقہ لگایا ہا کر کے ہنسا, تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ سجدے والی نماز میں وضو ٹوٹ جائے گا, نماز بھی ٹوٹ جائے گی, یہ نماز تو ہنسنے سے بھی ٹوٹ جائے گی. ہنسنا اس کو بولتے ہیں کہ صرف خود نے آواز سنی اس کی, کہا اس کو بولتے ہیں کہ دوسرے ہوں تو وہ بھی سن لیں ہا 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 کر کے ہنستے ہیں. تو وضو سجدے والی نماز میں وضو ٹوٹ جائے گا. نماز جنازہ جو سجدے والی نہیں ہے, جنازے کی نماز میں کہا لگایا نماز ٹوٹے گی, وضو نہیں ٹوٹے گا. اور یہ مسائل اب بالغ کا لکھا ہے تو نابالغ اگر کہہ کا لگائے گا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا, اور نابالغ کا وضو ٹوٹتا بھی نہیں ہے. ویسے بھی
تو سوال ہے کہ گلے پر مسا کر سکتے,
گلے کا یہ لوگوں کی طرف سے ہے تو کرتے ہیں, آئے نہیں اسے بدعت ہے. اب یہاں تو یار جشن ولادت مناؤ تو ہی بدعت یاد آتی ہے, گیارہویں شریف مناؤ تو بدعت, یہ کر رہے ہیں اس کو کوئی نہیں سمجھاتا یہ بدعت ہے. بدعت بدعت میں فرق ہوتی ہے, اس کی اقسام ہے. جشن ولادت اور گیارہویں شریف منانا یہ بدعت حسنہ ہے, اس کے ساتھ حسنہ لگتا ہے. مطلقاً بدعت کہیں گے تو پھر وہ گمراہی کی طرف جائیے, اور اس کو صرف بدعت بدعت کرنا یہ گناہ کا کام ہے. اس لیے کہ شریعت نے جن کاموں کو منع نہیں کیا وہ بدعت سیئہ, یعنی بری بدعت ہو ہی نہیں سکتی. ورنہ تو یہ مدرسے بنانا, جامعات بنانا, تو کتابیں چھاپنا, تو قرآن کریم چھاپنا, یہ سب بدعتیں ہیں. پھر کوئی حسنہ ہے بدعت, کوئی بدعت واجبہ ہوتی ہے, کوئی بدعت مباحہ ہوتی ہے, اس میں اقسام ہے. تو بہت سارے مسجد لنتھر کی بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, سرکار کے دور میں تھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب اذان سے پہلے درود شریف پڑھو تو حضرت بلال نے پڑھا تھا, تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ کیا حضرت بلال نے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی تھی؟ نہیں دی تھی نا, تو لاؤڈ نٹا دو, کیوں اذان دیتے بھائی آپ؟ درود شریف اگر بدعت لگتا ہے تو یہ لاؤڈ اسپیکر ہٹا دو, تو پھر آپ بات کریں گے آپ سے کہ درود شریف بدعت ہے یا کیا ہے. تو طرح طرح کے ذہن پائے جاتے ہیں, وہ شیطان کے وسوسوں میں آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسوں کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. خوب درود و سلام پڑھو, انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اذان سے پہلے بھی پڑھو, اذان کے بعد بھی پڑھو, نماز سے پہلے بھی پڑھو, نماز کے بعد بھی پڑھو. جب جب درود شریف پڑھنا منع نہیں ہے تو وہ جائز ہے. نئے نئے انداز پہ جو درود شریف پڑھے گا, نئے نئے الفاظ میں جو درود شریف پڑھے گا, اردو میں بھی تو درود شریف پڑھا جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, صحابہ کرام نے کب اردو میں پڑھا تھا بھائی؟ تو منع نہیں ہے نا. قرآن کریم میں یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو. یہ ہے کن الفاظ میں بھیجو, یہ قرآن نے کہاں لکھا ہے. حدیث پاک میں بے شک درود ابراہیم کا آیا ہے, تو اس میں درود ہے. یہ غور کریں آپ, درود ابراہیم میں درود سلام نہیں ہے. جی ہاں, سلام نہیں ہے. تو سلام کے اور سیکھے تو پھر بزرگان دین نے نئے نئے انداز میں سلام عرض کیے. تو جو جو نیا انداز سلام کا, درود کا, قیامت تک جاری ہوتا رہے گا, جو جو شریعت سے نہیں ٹکرائیں گے الفاظ, وہ جائز اور کار ثواب ہیں. بالکل میں آپ کو اصول کی بات کر رہا ہوں, اہل علم میری ان باتوں کی کاٹ نہیں کرے گا. کم پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں, کہیں تھوڑی سی بات سن لی تو بیچاروں کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے. ایسا اتنا بڑا یہ مسئلہ نہیں ہے. درود شریف ہم پڑھتے رہیں گے, میں انشاءاللہ مرتے مرتے پڑھیں گے. اور ایک عاشق رسول مولانا جمیل الرحمان رضوی رحمت اللہ علیہ سے کہے گئے, میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.